السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ النبا تیسواں پارہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق قوم ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اور اللہ کرے کہ ہم تیسواں پارہ بھی مکمل کر لیں. کبھی کبھی یہ خیال آتا تھا کہ جب بھی کسی کے انتقال کی خبر سنی یا اپنے بہت ہی قریبی جاننے والے، جو کہ زیادہ جن کی ایج بھی نہیں ہوئی تھی، تو کبھی ان کے بارے میں سننے کو ملا کہ اچھا وہ وفات پا گئے ہیں، یا ان کا وقت قریب آ چکا ہے، بہت بیمار ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت ہمیشہ یہی احساس ہوتا تھا کہ اچھا جب ہمارے ملنے جلنے والے ہیں، تو جب ان کا وقت آ چکا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا بھی وقت آ چکا. ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی بھی موت کا تعلق عمر سے نہیں ہے، بلکہ اس کے وقت آنے کی دیر ہوتی ہے، چاہے وہ کم عمر ہو یا زیادہ عمر کا ہو. جب اللہ تعالیٰ نے موت لکھ دی ہے تو وہ آ کر رہتی ہے، چاہے انسان یہ سوچے کہ اچھا میرا تو وقت ابھی ہوا ہی نہیں، مجھے تو ابھی بہت سارے کام کرنے ہیں. تو اس وقت ہمیشہ یہی خیال آتا تھا کہ اچھا فلاں 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 وہ انتقال کر گئے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری بھی باری آ گئی ہے یا ہمارا بھی وقت آ گیا ہے. تو اس وقت یقین جانیے کہ بس ایک ہی خیال آتا تھا کہ اچھا اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ موت کا وقت آ گیا یا موت کا وقت لکھا ہوا ہے ابھی ہی، تو بس فکر یہی ہوتی تھی کہ اچھا تفسیر مکمل نہیں ہو پائی، پتہ نہیں یہ تفسیر مکمل ہو پائے گی بھی کہ نہیں ہو پائے گی، یہ انکمپلیٹ ہی رہ جائے گی. ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کے حصے میں بھی یہ سعادت آئے، وہ بھی قرآن کی کچھ خدمت کرے. تو ایسی ہی ایک خواہش ہے کہ قرآن کی خدمت ہم سے بھی ہو، یعنی میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھ سے بھی ہو. تو اسی بنا پر یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ میری بھی کچھ نہ کچھ اس میں کوشش اور جدوجہد شامل رہے. تو بس ایک ہی خیال آتا تھا کہ اچھا اگر موت پہلے لکھی ہوئی ہے اور تفسیر مکمل نہیں ہوئی تو میرے حق میں یہ کمی رہ جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچا دیا، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مکمل بھی کروا دے گا انشاءاللہ. ایک ہی پارا رہا ہے ہمارا، لیکن بہرحال موت کا تو کسی کا بھی بھروسہ نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، بس اللہ کرے کہ جب ہمیں موت آئے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے انجام پر خوش ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم وہ انعامات پانے والے بنے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور متقی بندوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اپنی جنتوں میں داخل فرمائے جو کہ اس نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں. اپنے اعمال پر تو بھروسہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت زیادہ امید وابستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اپنی ان نعمت بھری جنتوں میں داخل فرمائے گا. اسی امید کے ساتھ اور دعا کے ساتھ آئیے سورہ نبا کا آغاز کرتے ہیں. اور ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجئے کہ پلیز اللہ کے لیے ہم سب اپنی ذات کے بارے میں، اپنے آپ کے بارے میں تھوڑا سا غور و فکر کریں، احتساب کریں کہ میری تربیت، میرا تزکیہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ قرآن پڑھنے والے بدل جاتے ہیں، ایسے ہو نہیں سکتا کہ کوئی قرآن پڑھے اور پھر وہ بدلے نہ اپنے آپ کو یا وہ بدل نہ پائے، کیونکہ یہ قرآن انسان کو بدل کر رکھ دیتا ہے، چینج کر دیتا ہے، جیسے صحابہ کرام کو چینج کیا تھا. اور بدلنے سے مراد یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کے اندر کچھ تبدیلی آ جائے، بلکہ بدلنے سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، درگزر کا جذبہ آ جاتا ہے، زندگی کا مقصد سمجھ میں آنے لگتا ہے، اور بے مقصد کاموں میں انسان اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. سب سے مین بات یہ کہ قرآن پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی با مقصد گزرتی ہے، بے مقصد نہیں. تو ابھی بھی ہم اپنے بارے میں سوچ لیں اور احتساب کر لیں کہ کیا میری زندگی با مقصد ہوئی ہے یا نہیں، یا ابھی تک بھی میں بے مقصد کاموں میں، فضولیات میں اور لغویات میں اپنا وقت ضائع کرتی ہوں. تو پھر ہمیں مزید اپنی تربیت اور تزکیے کی ضرورت ہے. اللہ کرے کہ کتاب کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے والے بنے اور اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے والے بنے انشاءاللہ، آمین. سورہ نبا مکی سورت ہے، 40 آیات ہیں، اور اسکالرز نے اس کو 6 پیراگراف میں تقسیم کیا ہے. اس کا زمانۂ نزول بھی تقریباً وہی بتایا جاتا ہے جبکہ قیامت کا انکار کیا جا رہا تھا، یعنی 4 سے 5 نبوی کے درمیان، اور وہ لوگ قیامت کے بارے میں مختلف ان کی آراء تھیں، مختلف باتیں بناتے تھے، اور بہرحال قیامت کا اور آخرت کا انکار کرتے تھے. اور اس کے بارے میں وہی والی حدیث پیش کی جاتی ہے جو کہ جامع ترمذی کتاب التفسیر باب سورہ واقعہ حدیث 3297 صحیح حدیث ہے یہ، کہ شیبتنی ہود والواقعت والمرسلات واما یتساءلون واذا الشمس کویرت، کہ سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ تکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت دراصل قیامت کی منظر کشی کرتی ہے، یا قیامت کے بعد آنے والے واقعات کی حقیقت ہمارے سامنے کھول کر بیان کرتی ہے تاکہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں. ہم مختصراً ہی دیکھیں گے کیونکہ الحمدللہ سارے مضمون ہمارے گزر چکے ہیں، بس اصل فکر ہمیں اس دن کی ہونی چاہیے جو کہ ہو کر رہنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ چہمے گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہاں، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. وہی بات یہاں دہرائی گئی ہے جیسے کہ پچھلی صورتوں میں بھی ہم بارہا پڑھ چکے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے تھے، اور بار بار ان کا سوال یہی ہوتا تھا کہ قیامت کب آئے گی. اور ایکچولی یہ سوال اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے قیامت آ رہی ہے تو ہم اس پر یقین کر لیں یا اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کر لیں، بلکہ وہ قیامت کا سوال اس لیے بار بار کرتے تھے تاکہ اس کا مذاق اڑائیں، اور ان کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ ہونے جانے والی چیز نہیں ہے، بس زبردستی ہمیں دھمکایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس چیز کے بارے میں پوچھ تاچھ کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں یہ اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہاں، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے 2 دفعہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے یا انہیں معلوم ہو جائے گا. تو اب دیکھیں کہ بڑی خبر، نبا، نون با حمزہ اس کا روٹ ہے، اور نبا بڑی خبر کو کہتے ہیں یا عظیم خبر کو کہتے ہیں، یعنی کوئی چھوٹی موٹی معمولی خبریں نہیں بلکہ بہت بڑی خبریں. تو اس قیامت کو بہت بڑی خبر سے تشبیہ دی گئی ہے کہ تم سن لو اس کی خبر، تم لے آؤ اس پر ایمان، تم کر لو اس پر یقین کہ یہ قیامت قائم ہو کر رہے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر بڑی خبر کا ہے کہ تم کیا جانتے ہو یا تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ بڑی خبر کیا ہے؟ ان قریب تم اسے دیکھ لو گے. ہرگز نہیں، ان قریب تم اسے دیکھ لو گے. آپ دیکھیں کہ ہم چھوٹے موٹے جو خبروں کے چینل ہوتے ہیں، نیوز آتی ہیں، نیوز جو بتائے جاتے ہیں، ان سب پر ہم کیسے ایمان اور یقین رکھ لیتے ہیں اور لے آتے ہیں. تو جب ہم ان چھوٹی موٹی خبروں پر یقین کرتے ہیں تو اس خبر پر تو ہمیں لازماً یقین کرنا ہوگا. اگر بی بی سی اور سی این این اگر آپ کو نیوز دے دے کہ اچھا فلاں جگہ زلزلہ آنے والا ہے، تو فوراً کے فوراً آپ دیکھیں کہ وہ گاؤں کے گاؤں یا دیہات کے دیہات خالی ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہاں زلزلہ آنے والا ہے، اور زلزلے کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ایک جھٹکا لگا سب ختم. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خبر دے رہا ہے، اور وہ بھی اس عظیم واقعے کی، تو پھر ہمیں یقین کرنا ضروری ہے کہ واقعے میں قیامت قائم ہو کر رہے گی اور وہ آ کر رہنے والی ہے. اب اس کی حقانیت پر دلیلیں دی گئی ہیں. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے، اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا. اور ان بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں، وجنات الفافا. اب یہاں پر انسان کو چونکایا گیا ہے، اسے الرٹ کیا گیا ہے، وہ تمام نعمتوں کو یہاں گنوایا گیا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ہر انسان کو بخشی ہیں. تو زمین، ہم سب جانتے ہیں کہ زمین ہمارے لیے فرش ہے، اور یہ فرش دراصل اتنا زیادہ پرسکون اور ایسی ہمارے لیے جائے قیام یا قیام گاہ ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ذرا سوچیں کہ ایک بہت بڑا بال ہے، یا انڈے کو آپ تصور میں لے آئیں یا بال کو تصور میں لے آئیں. انڈا تو بھی تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، لیکن بال آپ دیکھ لیں کہ بال گول ہوتا ہے تو وہ زمین پر ٹک نہیں سکتا. آپ اس کو آرام سے رکھتے بھی ہیں تو وہ رول ہوتا ہوا یا بہتا ہوا کہیں اور چلا جاتا ہے بال. تو زمین پر اس کو رکھ کر دیکھیں کہ زمین بھی سمجھے ایسی ایک بال ہے ہماری بڑی، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ کس قدر اس کے اندر سکون ہے. آپ اپنا ٹیبل رکھتے ہیں، ٹیبل پر کوئی چیز رکھتے ہیں تو وہ ٹیبل پر سے کوئی چیز ہلتی تک نہیں، جبکہ زمین دونوں طریقوں سے چکر لگا رہی ہے، ہر طرح سے چکر لگا رہی ہے، اور یعنی ایک گھنٹے میں کئی کلومیٹر، اس سے آپ اندازہ لگائیے. لیکن اس کے باوجود بھی زمین کتنی پرسکون ہے، کہیں نہ ڈاور ڈول ہوتی ہے نہ ڈگمگاتی ہے. ہمارے باکسز جہاں رکھے ہوئے ہیں وہ باکسز وہیں رہتے ہیں، ہماری کچن کی جتنی چیزیں جہاں کہیں سیٹ ہیں وہ برابر وہیں رہتی ہیں، کوئی مسجد یا جگہوں سے وہ چیزیں نہیں گرتی. تو زمین کو پرسکون بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا. اور یہ پہاڑ میخ کہتے ہیں دراصل کیلے کو، کیلا ایسا جو بڑا والا کیلا آتا ہے تو اس کو میخ کہا جاتا ہے، جو 3/4 ان سائڈ ہوتا ہے اور 1/4 آؤٹ سائڈ ہوتا ہے. تو میخ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم دیوار میں یا زمین پر میخ گاڑتے ہیں یا کسی چیز کو اس میں اٹیچ کر کے زمین میں لگا دیتے ہیں تو وہ 3/4 اندر چلا جاتا ہے اور 1/4 باہر رہتا ہے. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے پہاڑوں کے لیے، وہ سیم یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا. وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا. اب یہ بات قابل غور ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا. تو انسان کو مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کرنا اپنے اندر جو حکمتیں رکھتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی بے انتہا حکمتیں. اگر انسان کا جوڑا انسان کے ساتھ نہ ہوتا، یعنی شوہر کے لیے بیوی نہ ہوتی اور بیوی کے لیے شوہر نہ ہوتا، اور انسانوں ہی میں سے نہ ہوتے، تو آپ سوچے کہ کیا انسان اور جن دونوں کا مزاج میچ ہو پاتا، دونوں کی نبھ سکتی تھی، یا دونوں ایک دوسرے کے لیے معاون و مددگار ثابت ہو سکتے تھے؟ بالکل نہیں ہو سکتے. ہم سب جانتے ہیں جنوں کے لیے ان کے یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھ دی ہیں عورتیں، جننی جن کو ہم کہتے ہیں، جننیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے، پناہ دے. اور جو عام انسان ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی کے جوڑے بنائے. آپ خود سوچے کہ اگر ایک انسان ہوتا اور ایک فرشتہ ہوتا، یا کچھ اور ایکس وائی زیڈ کوئی اور مخلوق جن ہوتے، تو کیا انسان ایکسیپٹ کر پاتے، یا دونوں کی نبھ سکتی تھی؟ نہیں نبھ سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے انسانوں ہی کا جوڑا بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اور پھر نیند کو باعث سکون بنایا. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نیند کے لیے رات بنا دی، رات کو لباس پہنا دیا، یا رات اس کو لباس سے تشبیہ دی ہے رات کو، کہ اسی دن پر ایک چادر سی پھیل جاتی ہے جو کہ اس کے لیے لباس کے مانند ہے، اور پورے آسمان کو کور کر دیتی ہے. تو یہاں پر نیند کو باعث سکون بنائے. تو اگر یہ اندھیرا نہ ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ رات نہ کرتا، تو آپ دیکھیں کہ سارے انسان رات میں بھی کام کرتے رہتے، جس کی بنا پر پوری زندگی متاثر ہو سکتی تھی. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کا ذریعہ بنا دیا، نیند کا باعث بنا دیا. وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور دن کو معاش کا وقت بنایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے. دن میں اللہ تعالیٰ نے اجالا رکھا. تو ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ کہ اس میں لوگ یہ کام کرتے ہیں، یعنی کام کاج اپنے بزنس میں یا جو بھی ان کے قابل کام ہوتا ہے، نوکری کرتے ہیں، وہ سب اس میں لگے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو روشنی کا ذریعہ بنایا، یا دن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روشنی رکھی. کیوں؟ تاکہ لوگ کام کاج کرتے رہیں، ان کے لیے آسانی ہو. قدرتی ایک طرح سے وہ انتظام ہے تمام خواتین کے لیے بھی، یا پھر عام لوگوں کے لیے بھی، کہ دن کو اللہ تعالیٰ نے روشنی کا ذریعہ بنایا اور رات کو آرام دہ بنایا، اور اس میں رات میں تاریکی رکھی، پھر 7 مضبوط آسمان قائم کیے. تو مضبوط یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے زیادہ وہ مضبوط اور مستحکم ہے کہ اس میں ذرا سی بھی کوئی تبدیلی، کوئی ذرا سا کچھ کریک نہیں ہونے پایا ہے. الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم بار بار نگاہ اٹھاتے ہیں، پہلی بات تو آسمانوں تک نگاہ پہنچ نہیں سکتی، یا بڑے بڑے سائنسدانوں نے جہازوں میں بیٹھ کر یا راکٹوں میں بیٹھ کر جا کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو بھی کچھ معلوم نہیں ہو سکا. تو یہ بھی غیب کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، آسمان، جس کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط اور بہترین طریقے سے بنایا. وجعلنا سراجا وهاجا، سورج کے بارے میں ہے. ہم سب جانتے کہ سورج سے انسان کو بہت سارے فائدے ہیں، اور اس کے لیے یہاں پر وهاج کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ گرم اور بہت زیادہ روشن بھی. تو ایک چراغ کی طرح بھی ہے سورج، جو کہ روشنی ہمیں فراہم کرتا ہے، مہیا کرتا ہے، اور ساتھ میں ہم سب جانتے ہیں کہ گرم بھی ہے. کیوں گرم ہے؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں پودوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے سورج کی گرمی بھی انتہائی ضروری ہے. اگر یہ گرمی نہ ہو تو بہت سارے انسان ویسے ہی مر جائیں، اور جانور تو مرے ہی مرے. لہٰذا یہ سورج اللہ تعالیٰ کی ہم پر ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ سورج کے بارے میں آتا ہے، اسکالرس نے جو تحقیق کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورج انتہائی گرم بھی ہے اور روشن بھی ہے. اس کا قطر زمین کے قطر سے 109 گنا، اور اس کا حجم جو ہے زمین کے حجم سے 3,33,000 گنا زیادہ بڑا ہے. اب آپ سوچیں کہ کتنا زیادہ بڑا ہے سورج ہماری زمین سے. اس کا درجہ حرارت 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. زمین سے 9,30,00,000 میل دور ہونے کے باوجود اس کی روشنی کا یہ حال ہے کہ انسان اگر اپنی کھلی آنکھوں سے اس کی طرف نظر جمانے کی کوشش کرے تو اپنی ہی بینائی کھو بیٹھے، یعنی اس قدر وہ گرم ہے. تو اس لیے وہاں پر وهاج کا لفظ استعمال ہوا، اور سراج کا، تو سراجا وهاجا، کہ وہ بہت ہی روشن اور گرم چراغ ہے جو اس نے تمہارے لیے پیدا کیا. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں. الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی بڑی نعمتیں رکھ دی. ان یوم الفصل کان میقاتا، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، وفتحت السماء فکانت ابوابا، وسیرت الجبال فکانت سرابا، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا. در حقیقت جہنم ایک گھات ہے سرکشوں کا ٹھکانہ، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. احقاب حقبہ سے نکلے ہا قاف با، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی ایک صدی یا ایک دور. اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا وہ مزہ نہ چکھیں گے. کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون، ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ. وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے، اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا. اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی، اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کچھ چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے. اب یہاں پر جہنم کا منظر پیش کیا گیا ہے، اور یہی دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ پیچھے بچنے کو کہا جا رہا ہے. اور کیوں بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ تاکہ انسان اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے، کیونکہ وہ جہنم کی ہولناکی کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. اور خاص طور سے یہاں پر جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ رکھا تھا، کبھی انہوں نے آخرت کی فکر نہیں کی، بلکہ الٹا جب حساب کتاب کی بات کی جاتی تھی ایسے لوگوں سے تو کیا کہتے تھے کہ ہمیں تو نہیں کوئی امید کہ آخرت قائم بھی ہوگی، اور اگر قائم ہوئی بھی تو جس طرح سے دنیا میں اللہ تعالی نے ہم کو نماز رکھا ہے، آخرت میں بھی ہم انعام پانے والوں میں شامل ہوں گے. تو یہاں اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں حساب کر لینا کافی ہے، کیونکہ پھر آخرت میں ہمارا حساب لیا جائے گا. حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کتاب لو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، یہ تمہارا حساب کتاب کوئی اور لکھے. ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکوائب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. یقین المتقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے، باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام، وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے. جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان رب کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا اذن نہیں. اب جو متقین ہوں گے جنہوں نے دنیا میں حساب کتاب کی فکر کی ہوگی اور دنیا میں اپنی زندگی کو کنٹرول کرتے ہوئے گزارا ہوگا، خواہشات کے بندے نہ بنے ہوں گے، خواہشات کے پیچھے دوڑ نہ لگائی ہوگی، بلکہ نیکی کو اپنا معمول بنایا ہوگا، تو ان کے لیے پھر کیا ہے؟ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ان کے لیے باغات ہیں، انگور ہیں، نوخیز ہمسن لڑکیاں ہیں، اور پھر چھلکتے ہوئے جام۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ جنت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی کا جو ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں وہ کوئی لغو اور جھوٹی بات نہ سنیں گے، جزا اور کافی کچھ انعام تمہارے رب کی طرف سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت والوں کو ایک خاص طور سے جس چیز کا یہاں پر شوق دلایا جا رہا ہے، یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ بلا وجہ کا شور نہیں ہوگا، کوئی لغو نہیں ہوگی، کوئی گپ شپ نہیں ہوگی، بلکہ امن و امان سے لوگ وہاں رہیں گے، کسی کو کسی کی آواز سے تکلیف نہیں ہوگی۔ رب السماوات والارض وما بینہما رحمان وما بینہما رحمان لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلک اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ وہاں وہ کوئی جھوٹی اور لغو بات نہ سنیں گے، جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان رب کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی۔ آیت نمبر 38 سے ترجمہ بھی دیکھ لیجیے، جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، اور جو ٹھیک بات کہے وہ دن برحق ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا۔ اب یہاں پر ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا یہ انداز ہے کہ پہلے جب دوزخ کا ذکر کیا جاتا ہے تو لازماً اس کے بعد جنت کا ذکر آنا ضروری ہے۔ تو متقین کی جو کوالٹیز بتائی گئی تھی کہ جو حساب کتاب سے محفوظ رہیں گے اس دن، تو متقین کیسے ہوں گے؟ جو دنیا میں حساب کتاب کی فکر کیا کرتے تھے، اور پھر اس نیک کام کی بدولت اپنا اجر وہ آخرت میں پائیں گے۔ کس صورت میں؟ باغات اور چشموں کی صورت میں، ان کے ساتھ ہمسن لڑکیاں ہوں گی، اور چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، کوئی لغو بات وہاں نہ سنیں گے، اور ان کے رب کی طرف سے ان کو بے حد و حساب نعمتیں دی جائیں گی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا کہ جس روز ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مجلس کا کیا حال ہوگا، اور فرشتے خود اس وقت کس طرح سے گھبرائیں گے، تو انسان تو بہت دور کی بات ہے، تو کوئی کچھ نہ بول سکے گا۔ وہ طویل حدیث ہمیں ملتی ہے جس کا مختصر ہم یہاں پر ذکر کریں گے کہ جب تمام لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے تو حساب کتاب ہی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر جھکائے پڑے ہوں گے، تمام انبیاء ایک دوسرے سے کہیں گے کہ جاؤ جا کر اللہ تعالیٰ سے کہو یا اجازت لو کہ حساب کتاب شروع کیا جائے، لیکن ہر کوئی انکار کر دے گا۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ تمام کے تمام کہیں گے کہ ہم نہیں پوچھ سکتے۔ پھر اس وقت تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں گے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے حساب کتاب قائم کرنے کی بات کیجئے کہ حساب کتاب تو شروع ہو۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور پہنچیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور پھر درخواست کریں گے کہ حساب کتاب قائم کیا جائے۔ تو اس وقت حساب کتاب ہوں گا، رب کے سامنے حساب کتاب ہوگا، اور کسی کو بات کرنے کا اذن نہیں ہوگا، کوئی اپنی زبان سے ایک لفظ نہ نکال سکے گا، اس قدر وہ ہو کا عالم ہوگا۔ اندازہ آپ اسے لگائیے کہ فرشتے اور روح، تو روح کا ذکر الگ سے کیا گیا اور ملائکہ کا الگ سے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جبریل امین کو روح کہہ کر ہی مخاطب کیا جاتا ہے، اور ملائکہ تمام فرشتے اس میں آ جائیں گے جو صف باندھے کھڑے ہوں گے، کوئی کچھ نہ بولے گا، سب لوگ رحمان سے ڈر رہے ہوں گے، یعنی صرف وہی کہہ سکے گا جو ٹھیک بات کہے۔ وہ دن برحق ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ آپ دیکھیں کہ ہم دنیا میں اس قدر بزی ہیں، اس قدر منہمک ہیں کہ آج دنیا میں اگر ہمیں صرف کوئی چینل نیوز دے دیتا ہے کہ اچھا فلاں جگہ زلزلہ آنے والا ہے یا فلاں دن بارش ہونے والی ہے، ہم اس پر فوراً یقین کر لیتے ہیں، بھلے ہی بعد میں وہ خبر پر عمل درآمد یا وہ خبر سچی تھی یا نہیں تھی وہ بعد میں ہمیں پتہ چلے، لیکن اس وقت ہم ایمان لے آتے ہیں۔ تو دنیا کے چھوٹے موٹے معاملات میں، خبروں میں ہم اس قدر انوالو ہوتے ہیں اور اس کو سچ مان لیتے ہیں۔ تو یہاں تو آخرت کے بارے میں خبر دی گئی ہے کہ آخرت قائم ہونے والی ہے، اب جو ماننا چاہے مان لے، جو پلٹنا چاہے پلٹ جائے۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی سب کچھ دیکھ لے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ تو اس لیے اصل فکر کیا ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا، ہم کیا لے کر جا رہے ہیں، ہمارے پاس کیا توش ہے آخرت کے لیے۔ یہی تو زندگی کا مقصد ہے کہ ہم کو اپنی آخرت کے لیے جینا ہے، آخرت کی زندگی ہماری کامیاب ہو، اسی لیے یہ دنیا ہمیں دی گئی ہے۔ یہ دنیا اس لیے نہیں ہے کہ خوب انجوائے کریں، کھاتے پیتے رہیں یا سوتے رہیں بس ختم، نہیں، بلکہ با مقصد زندگی ہمیں گزارنی ہے۔ تو کافر اس وقت حسرت اور افسوس سے کہے گا کہ کاش میں مٹی ہی ہوتا اور مجھ سے حساب کتاب نہ لیا جاتا۔ سورہ نازعات مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ یہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ اور چیز کی بھی قسم کھائی گئی ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ پانچ اور صاف رکھنے والی چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ کس بات پر یہاں وضاحت نہیں ہے، لیکن آگے کی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس بات پر قسم کھائی گئی ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ قیامت ہر حال میں آنے والی ہے، ضرور قائم ہوگی۔ اور ایک اور بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے میں جلدی کرتے ہیں، کہ جیسے ان کو حکم دیا جائے اس میں ذرا سی دیر کی، سیکنڈز کی بھی وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ اور کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں پر ان فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے جو جان نکالنے والے ہیں، جو آ کر انسان کے جسم سے اس کی روح نکال لیتے ہیں۔ ان فرشتوں کی قسم کھائی گئی کہ کس قدر وہ اپنے کام میں مستعد ہیں، کس قدر اپنے کام میں سنسیئر ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ان کو کچھ حکم دیا جاتا ہے، اور خاص طور سے کسی کی روح لینے کا حکم، کسی کی موت کا حکم، تو وہ اسی وقت اس کام کو بجا لاتے ہیں اور کائنات کی تدبیر کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو کچھ اختیارات ہیں کہ جس کی بنا پر وہ کائنات کے کچھ امور کو صحیح طریقے سے انجام دینے میں لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں، کیونکہ فل مدبرات امرا، احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ۔ جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرہ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ۔ کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے، کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکایک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، جس چیز کا آج یہ مذاق بنا رہے ہیں، کل وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اتنی آسان ہوگی کہ بس صرف ایک ڈانٹ پڑے گی ان کو، ایک آواز آئے گی، اور یہ خود بخود اس میدان حشر کی طرف بھاگتے دوڑتے جا رہے ہوں گے۔ هل اتاك حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوا اذهب الى فرعون انہ طغا فقل هل لك الى ان تزکا واہدیک الى ربک فتخشا فأراه الآية الكبرى فكذب فعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے اسے توا کی مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے اور اس سے کہے کہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا۔ پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آخر کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ کہ تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا۔ اب یہاں پر فرعون کی مثال دے کر بات سمجھائی گئی ہے کہ چونکہ فرعون نے سرکشی کی تھی، اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا رہا، غرور اور تکبر کیا، لہذا اس کا انجام کیا ہوا؟ مانا تو نہیں ہی آخرکار، لیکن ساتھ میں الٹا پلاننگ بھی کرتا رہا اللہ کے نیک بندوں کے خلاف۔ ہر دفعہ اس نے پلاننگ کی کہ کسی طرح سے یہ لوگ ختم ہو جائیں، اس سرزمین سے چلے جائیں یا نکل جائیں یا مار دیے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ فرعون کی تدبیر کو عکارت کیا اور اس کی چالیں اسی پر الٹ دیں۔ پھر ایک اور دعویٰ اس نے کیا تھا کہ فقال انا ربکم الاعلی، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی یہاں پر یہ جملہ کوٹ کر دیا کہ نعوذ باللہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، اپنے آپ کو اس نے سب کچھ سمجھ لیا تھا، اس کی بادشاہت تو جھوٹی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا اور اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرنا چاہے۔ آپ دیکھیں کہ فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے محفوظ رکھا کہ کئی سال کے بعد جب وہ لاش نکالی گئی تو دراصل وہ فرعون ہی کی لاش تھی، اور یہ وہی فرعون تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے سوالیہ انداز میں ہم سے پوچھ رہا ہے کہ تمہاری تخلیق زیادہ مشکل کام ہے یا آسمان کی؟ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان بنا سکتا ہے تو کیا انسان کی تخلیق دوبارہ نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے، اسی پر ہمیں یقین رکھنا ہے۔ رفع سمکہا فسواہا واغطش لیلہا واخرج دحاہا والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرآها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم۔ آسمان کی بات چل رہی تھی تو اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا۔ اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ سبحان اللہ، کتنی آسانیاں فراہم کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کہ اس نے آسمان کو اتنا خوبصورت بنایا، اونچی چھت بنائی، پھر توازن بھی قائم کیا۔ اگر یہ آسمان گر پڑتا تو آپ سوچیں ہمارا کیا حال ہوتا۔ پھر اس میں دن اور رات کا سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ نے چلایا، پھر زمین کو بچھایا، اس کے اندر اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے، اور یہ سب کیا تھا؟ انسان کے فائدے کے لیے، کہ انسان اس دنیا سے فائدہ اٹھائے، تو اتنا ہی فائدہ جتنی کی ضرورت ہے۔ اگر بہت زیادہ دنیا میں انوالو ہو گئے تو سارا کام دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں کس لیے پیدا کی؟ جو انسان کے پاس کام کرنے کے لیے جانور وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى فَأَمَّا مَن طَغَى وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی وأما من خاف مقام ربه ونحى النفس عن الهوى فإن الجنة ہی المأوی۔ پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آئے گی؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا انما انت منذر من یخشاہا۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آئے گی یا کب آ کر ٹھہرے گی؟ آپ کا کیا کام کہ اس کا وقت بتائیں؟ اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، آپ صرف خبردار کر دینے والے ہیں ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے. آپ دیکھیں کہ یہ بات بہت زیادہ قابل غور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت فرعون کی طرف بھیجے گئے تھے اس کا ذکر کرنے کے بعد یہاں پر انسان سے کہا جا رہا ہے کہ یوم یتذکر الانسان ما سعا, جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا تو اس وقت دراصل انسان کو پچھتاوا ہوگا, حسرت ہوگی, افسوس ہوگا کہ کاش میں نے دنیا میں سارا سب کچھ کیوں نہ کیا تھا اور کل پر کیوں اٹھا رکھا تھا. جس نے کل کی فکر کی ہوگی یعنی آخرت کی تو اس کی تو کامیابی ہے اس کے لیے, لیکن جس نے نہیں کی ہوگی تو پھر اس کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی. تو یہ جہنم کس کے لیے ہوگی؟ جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی. تو فی الحال ہمیں دو باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ جہنم میں وہ لوگ جائیں گے چاہے وہ مسلمان ہوں یا نان مسلم. ایک تو وہ لوگ جو کہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کو مانتے نہیں ہیں یعنی دہریے, اور دوسرا وہ جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں, جن کی صبح بھی شاپنگ کی فکر سے ہوتی ہے اور جن کی رات بھی شاپنگ کی فکر سے ہوتی ہے کہ کل کیا خریدنا ہے, وہاں سے کیا خریدنا ہے. ایسے جو لوگ بہت زیادہ دنیا کے شوقین ہوتے ہیں یا دنیا میں انوالو ہوتے ہیں ان کے لیے پھر وہ موت بہت زیادہ سختی کا معاملہ ہوں گی ان کے لیے, کیونکہ وہ اچانک پھر ان کو لگے گا آ گئی. تو جس نے خواہشات کو روکے رکھا لہٰذا اس کا پھر انجام اچھا ہوگا, جنت اس کا ٹھکانا ہوگی اور پھر وہ مزید اللہ تعالیٰ کے انعامات سے سرفراز ہوگا. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا, آپ تو صرف خبردار کر دینے والے ہیں ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے, یعنی جو قیامت کے بارے میں وہ بار بار سوال کر رہے تھے تو اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ کے رسول صرف خبردار کر دینے والے ہیں جو اس وقت کے آنے سے ڈرتا ہو, اور جب اس کو دیکھ لے گا اس وقت کو وہ کافر یا لوگ دیکھ لیں گے تو ایسے محسوس ہوگا ان کو کہ گویا دنیا میں بس ایک ہی دن یا اس کا بھی کچھ حصہ رہے ہوں. اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی زندگی دی ہے ہم کو, لیکن اس وقت قیامت کے دن ایسے لگے گا کہ وہ ایک پل کی ایک گھڑی کی زندگی تھی. تو پھر فکر کس دن کی ہونی چاہیے, کام ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ دیکھیں صحابہ کرام آخرت کو اچھی طرح جانتے تھے, اچھی طرح سمجھتے تھے, اسی بنا پر وہ اس کی تیاری کرتے تھے. جب حنزلہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ اپنے کمرے میں جا چکے تھے کہ انہوں نے اعلان سنا کہ جہاد کے لیے نکلنا ہے, وہ اسی حالت میں نکل گئے. تو کیا چیز ان کو لے کر گئی؟ کیا ان کی خواہشات نہیں تھی؟ کیا ان کی کچھ آرزویں اور تمنائیں نہیں تھی؟ اسی طرح سے ایک نہیں کئی صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا, بہادری سے میدان جنگ میں لڑتے رہے یا ہر فیلڈ میں کام کرتے رہے, جیسے جیسے حکم آتے گئے ویسے ویسے وہ اس کے مطابق عمل کرتے گئے. پھر انہوں نے اس قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہر قسم کی تکلیفیں اٹھائیں, دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئے صحابہ کرام تاکہ اس قرآن کی تعلیم کو عام کریں, کیونکہ اس قرآن کی تعلیم کو عام کریں گے تبھی تو جنت اور دوزخ کا فرق سمجھ میں آئے گا, جنت میں جانے کی خواہش اور طلب پیدا ہوگی اور جہنم سے بچنے کی فکر پیدا ہوگی. یہ سب کیسے آئے گا؟ یہ قرآن اور احادیث پڑھنے سے ہی آئے گا, اللہ کے رسول کی سیرت سے آئے گا. لیکن آج تو ہم سب بند کر کے بیٹھے ہیں نا, آج یہ قرآن کھلا رہنے کے بجائے آج ہمارے گھروں میں ٹی وی کھلی ہے, آج ہمارے گھروں میں انٹرنیٹ موبائل یہ سب کچھ فری ہے. تو ہم کچھ مخصوص کریں دن اوقات, بچوں کو بھی بتائیں کہ اتنا وقت ہمیں یہ کرنا ہے, اتنا وقت ہمیں یہ کرنا ہے, تاکہ آخرت کی ہولناکی سے اس وقت کے جہنم کے عذاب سے ہم بچ سکیں, ہم خود بھی اور ہمارے اہل و عیال بھی. تو اس کے لیے پھر ہمیں دنیا میں محنت کرنی ہوگی, اپنے بچوں کو وقت دینا ہوگا. جب تک وقت نہیں دیں گے اس کے پھل اس کے ثمرات سامنے نہیں آئیں گے. لہٰذا ہم خود بھی آخرت کی فکر کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی طرف راغب کریں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا السابقات سبقا المدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا.